أقبل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام والتحيه والاكرام على النبي الامي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء باحمد وفي الارض بابي القاسم محمد من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا کربلا اور عصر حاضر کے عنوان پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. یقیناً کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں سے ہمیں ہر علم اور ہر علم کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے. نہ جانے کس خلوص اور کس عظیم نیت سے اس کی بنیاد رکھی گئی کہ روز بروز اس درسگاہ میں اس کی برکتوں میں اور اس کے ثمرات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. ظالموں نے اس کو مٹانے کے لیے بہت کوششیں کی اور آج بھی کوششیں تیز ہو چکی ہیں. بلینز آف ڈالرز دنیا بھر میں خرچ ہو رہے ہیں تاکہ آزاداری کی آواز کو مٹا دیں, آزاداروں کو قتل کریں, آزاداروں کو دھمکا دیں, آزاداروں کو روک دیں. مگر ایک ایسا مشن ہے جو چلتا ہی جا رہا ہے, جتنا اس کو دبایا جا رہا ہے اتنا ہی ابھر کے سامنے آ رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ دنیا مادیت میں گھری ہوئی ہے جبکہ مانوی پاور مانوی طاقت مادی طاقت سے کہیں بلند برتر ہوتا ہے اور یہ مانویت اور مادیت میں جنگ جاری رہے گی آدم سے لے کر خاتم تک, خاتم سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک یہ جنگ جاری رہے گی. اور غلبہ مانویت ہی کا ہوگا, غلبہ حق کا ہوگا, اس لیے کہ قرآن میں خدا نے وعدہ کیا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, باطل کو مٹنا ہی تو ہے. حق والے سامنے آئیں گے, حق والے اپنی طاقت کو منوائیں گے. ٹائم لگے گا, وقت لگے گا. وقت اس لیے نہیں کہ حق کو دیر ہوگی, نہیں, حق والوں کو سنبھلنے میں دیر ہوگی. حق والے اگر سنبھل جائیں تو کوئی دن دور نہیں کہ حق کا غلبہ ہمیشہ سے ہوگا. ہمارا ایمان بھی منتظر ہے, ہم بھی منتظر ہیں, ایمان بھی انتظار فرما رہے ہیں, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا امام آئے, امام انتظار کر رہا ہے کہ حکم خدا ہو. اور جیسے حالات گزر رہے ہیں اندازہ یہ ہو رہا ہے روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ روایات میں آخری زمانے کے حالات بیان کیے گئے ہیں, معلوم یہ لگتا ہے, یہ پتہ چلتا ہے کہ ظہور بہت نزدیک ہے, بہت نزدیک ہے. اگر ظہور نزدیک ہے ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ جائیں گی, بہت بڑھ جائیں گی. اس لیے ایمان جب تشریف لائیں گے یقیناً بہت ضرورت ہے, مخلصین کی ضرورت ہے, ایمان ایسے مخلص جو کچھ کر کے دکھائے. میں بہت سال پہلے, تقریباً 10-12 سال پہلے, جب قم میں زیر تعلیم تھا, قم سے تقریباً 6-7 کلومیٹر کا راستہ ہے مسجد جمکران. جو لوگ گئے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں, جو لوگ نہیں گئے انشاءاللہ وہ جائیں گے, زیارت کریں, وہاں مخصوص نماز ہے. وہ مسجد خود امام کا نقشہ دیا ہوا ہے, امام نے خواب میں کسی مخلص کے نقشہ دیا ہے, اسی نقشے کے بنا پر, اسی نقشے کے تحت مسجد کو بنایا گیا ہے. عظیم برکتیں ہیں, بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے وہاں. راستے میں جا رہا تھا اور ڈرائیور بہت برہم ہو گیا تھا, اس لیے کہ کافی کنسٹرکشن ورک چل رہا تھا, راستے بن رہے تھے. اس نے کہا مزاق میں, اس نے کہہ دیا یا غصے میں کہہ دیا, اس نے کہا کہ ماں بھی امام زمان بھی آ رہا تھا, یعنی ہم دعا کرتے ہیں کہ امام زمان تشریف لائیں. کیا ایسے راستوں کو امام زمان تھوڑی آتے ہیں, راستے ہم نے ٹھیک نہیں بنا, امام کو بلا لیتے. اس نے غصے میں کہا, اس نے غصے میں کہا, ڈرائیونگ کرتے اسے تو ٹھیک بھی ہو رہی تھی, اس نے کہا کہ ایسے راستے ہیں, ایسے راستوں کو تھوڑی امام آتے ہیں, ہم امام کو بلا رہے ہیں, راستے ٹھیک نہیں کرتے, امام کو بلاتے ہیں. اس نے تو غصے میں کہہ دیا, مگر میرے دل میں تو بہت بڑی بات سمجھ آئی, ایمان کو یہ ظاہری سڑکوں کی مرمت کی شاید ضرورت نہ ہو, مگر دل کی راہوں کی مرمت کی ضرورت ہے. جب تک ہمارے دل کے راستے ٹھیک سے ہم تیار نہیں کر لیتے, ایمان تشریف نہیں لائے. تو ایمان کا ضرور ہمارے ہاتھوں میں ہے, جب تک ہم تیاری نہیں کریں گے ایمان ضرور نہیں فرمائیں گے. انشاءاللہ ہم کو بھی اور آس لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری کی آنکھیں جمال حضور کو دیکھ کر انشاءاللہ روشن ہو جائیں گی, ظہور امام کی تعجیل کے لیے مل کر بلند آواز تک بڑی محمد والا بات کے بعد آگے. تو یہ بھی کہہ دوں کہ ہم جس طرح امام کو بلا رہے ہیں اس طرح بلانا شاید امام نہیں آئے. روایتوں میں لکھا ہے کہ مومن امام کے چاہنے والے, امام کے منتظر, امام کے انتظار کرنے والے بے بس ہو جائیں گے, تکلیف میں آئیں گے, مصیبتوں میں گھر جائیں گے اور نصرت کے لیے امام کو گڑ گڑا کے بلائیں گے. ہم لوگ معمولاً نماز کے بعد کس طرح دعا کرتے ہیں, یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری اجل ظهور, تین مرتبہ کہا اس کے بعد سلام پڑھ کے اٹھ گئے. چھوٹی سی مثال سمجھنے کے لیے بچوں کو, خدا نہ کرتا اگر کسی کا گھر جل رہا ہو تو جس کا گھر جل رہا ہے وہ اگر کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہتا ہو تو کیا اس طرح بلاتا ہے کہ اے لوگوں کو میرا گھر جل رہا ہے مدد کے لیے آؤ, ایسا بلائے گا؟ خدا کی قسم وہ چلائے گا, چیخے گا, جتنی طاقت کو نہیں لگائے گا. اس طرح اگر امام کو بلائیں گے تو امام ضرور آئیں گے. مشکل دیکھیے, مشکل ون وے ہے, میں عرض کیا ہماری طرف سے مشکل ہے. وجود لطف, امام کا وجود لطف پروردگار ہے. امام نہ ہوتا تو اساتذہ الارض والا ہے, زمین اپنے اہل کو لے کے ڈوب جاتا, ختم ہو جاتا. حجت خدا کا ہونا بہت ضروری ہے, حجت خدا نہ ہو زمین ختم ہو جاتی ہے. وجود لطف لطف پروردگار ہے, وغیبتہ منا, امام کا غیب رہنا ہماری وجہ سے. اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا, ہر نبی کو لوگوں نے ستایا. 11 اماموں کو اللہ نے بھیجا, ہر امام کو کسی کو زہر سے, کسی کو تلوار سے شہید کر دیا گیا. اللہ نے کہا اماموں کو, ہادی کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ تم شہید کر دو, تمہاری عقل اتنی کامیاب نہیں ہے, تمہاری عقل اتنی میچور نہیں ہے. میں اپنے امام کو پردے غائب رکھ لیتا ہوں, ہادی کو پردے میں رکھ لیتا ہوں, جب تک تم کامیاب نہ ہو, جب تک تم تمہاری عقلیں کامیاب میں جھوٹ نہ ہوں, پختہ نہ ہوں, اس وقت اپنی ماں کو نہیں بھیجوں. یہ خدا کا فیصلہ ہے, ہمارے ہاتھوں میں. ہم اپنے اعمال سے, اپنے کردار سے ماں کو بلا سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ مجلس عذاب اور یہ اہتمام بس اسی لیے ہے کہ ہمارا والی و وارث ہم سے راضی ہوں, ہم سے راضی ہوں, اور وہ ان کی دعائیں ہمارے شامل حال. روایتوں میں کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال امام کی خدمت میں جاتے ہیں, امام کو دیکھتے ہیں, امام کا چاہنے والا, اگر نیکیوں نیکیاں اس کے اعمال میں لکھی گئی ہیں اس کے حق میں امام دعا فرماتے ہیں. بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے ہم کو ایمان دعا فرمائے, اور خدا نہ کردہ اگر نام اعمال میں کچھ برائی کی گئی ہو تو ایمان مغموم ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. ہم میں سے کوئی یہ تیار نہیں ہوتا کہ اپنے ایمان کو رلائے, نہیں. انشاءاللہ ہم دس بستہ گزارش کریں گے, ایمان ہم سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دیں اور دعا کریں, کیونکہ ایمان کی دعا کے بغیر, ایمان کی دعا کے بغیر ہمارا جینا ہمارا رہنا ممکن نہیں. بس بہت وسیع موضوع ہے, اس پر میں آنا نہیں چاہتا, اس لیے اس کے لیے الگ ایک اشرہ درکار ہے کہ ایمان کس طرح ہماری مدد فرماتے ہیں. اور واقعات تاریخ میں بہت سے واقعات آپ کو ملتے ہیں کہ ایمان نے کس طرح شیعوں کی رہنگیری کی ہے, شیعوں کی رہنمائی فرمائی ہے. پردے میں رہنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان ہم سے بے خبر ہے, نہیں, ہم ایمان سے بے خبر ہیں, ایمان ہماری پوری خبر رکھتے ہیں. جو موضوع میں عرض کر رہا تھا کہ کربلا ایک حقیقت ہے, ایک زندگی ہے, ایک حیات ہے, ایک دستور عمل ہے, ایک کسوٹی ہے, ایک کرائٹیریا ہے. کربلا کو سامنے رکھو, اپنے اعمال کو پرکھتے ہو, جتنا ہم کربلا سے قریب ہوں گے اتنا ہم حسینیت سے قریب ہوں گے, جتنا ہم حسینیت سے قریب ہوں گے اللہ سے قربت ہوں گے. دنیا کی کامیابی بھی کربلا سے منسلک رہنے میں ہے, اور آخرت کی بھی کامیابی. دنیا کی حقیقت کیا ہے عزیزو؟ دنیا کچھ نہیں ہے, میں نے اس کیا مادیت اور معنویت. مادیت بہت محدود ہے, مگر مادیت ایک مقدمہ ہے معنویت تک پہنچنے کا. جہاں پر دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہاں پر کہا گیا ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرۃ, یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یا جو بو گے وہی پھل کاٹو گے. تو دنیا ایک ذریعہ ہے, ایک وسیلہ ہے آخرت تک پہنچنے کا. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں, وَعَمَلِ الدُّنْيَا كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا. اگر دنیا میں کام کرنا چاہو تو یہ سوچ کر کرو, ایسے کرو وہ یار تمہیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے. اللہ کتنا بہترین معاملہ دیا امام نے, مسجد بناؤ تو ایسے بناؤ ایک ہزار سال دس ہزار سال اس مسجد کو رہنا ہے. کوئی ٹیمپرری ورک مت کرو, دنیا کے کام کرو. وَعْمَلِ الدُّنْيَا كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا, دنیا کے کام ایسے کرو گویا تمہیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا. وَعْمَلِ آخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا, آخرت کے کام ایسے کرو گویا تمہیں کل مرنا ہے. بس یہ اگر سوچ لے انسان اس کی دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے. اسلام کبھی نہیں انکریج نہیں کرتا کہ تم دنیا کو ترک کرو. میں نے عرض کیا آنسوں کو, جہاں مولا کہنا دنیا سے پرہیز اور دنیا سے زہد اختیار کرنے, دنیا سے دوری اختیار کرنے کی تاکید فرما رہے ہیں, وہیں پر مولا فرما رہے ہیں کہ الفقر کاد ان یکون کفرا. فقر, محتاجی, بڑی غریبی انسان کے لیے اتنی بری بلا ہے کہ کبھی کبھی انسان اسی فقیری کے توسط سے کافر بن جاتا ہے. مولا نے پھر فرمایا کہ اگر فقر میرے سامنے مجسم ہو کر آ جائے, لقتل تو میرے سامنے اگر فقر جس بن کر آ جائے تو اسے قتل کر دوں گا. اسلام نے انکریج نہیں کیا فقیر بننے کو, محتاج بننے کو. یہاں تک پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا, القاتل عیا نہیں کل مجاہد فی سبیل اللہ, جو اپنے اہل عیال کے لیے حلال روزی کی تلاش میں نکلتا ہے گویا وہ راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلا. انکریج کیا ہے؟ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کسان کا مسافرہ دیتے ہیں, کیونکہ کسان کے ہاتھ زبر ہوتے ہیں, مضبوط ہوتے ہیں, مسافرہ دے کے کسان کے ہاتھ کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ ان ہاتھوں کو بہت چاہتا ہے, اللہ ان ہاتھوں کو بہت چاہتا ہے, محنت کیجیے گا. مولا کی صفت محنت, حلال روٹی کمانے میں کوئی آپ نہیں ہے, کوئی کام برا نہیں ہے. برا تو بھیک مانگنا ہے, ہاتھ پھیلانا برا ہے, سر کو چھکانا برا ہے, محنت کر کے کام روٹی کمانا کوئی چیز برا نہیں. کوئی بھی کام ہو حلال ہو, بس حلال روٹی کمانے میں بڑا کام چھوٹا کام نہیں ہوتا. انسان بڑا چھوٹا اس کے تقوی کے اس کے کردار کے ذریعے سے ہوتا ہے, کام کے ذریعے سے نہیں ہوتا. اور عزیزو ہمارے یہاں ماحول ہونا چاہیے, جو چھوٹا کام کر رہا ہے معمولی کام کر رہا ہے اس کی توقیر ہونی چاہیے, اس کی عزت ہونی چاہیے, رکھنی چاہیے. ماشاء اللہ جو جھاڑو دیتے ہیں صبح صبح 4 بجے تقریباً نماز سے پہلے وہ لوگ جھاڑو دیتے ہیں سڑکوں کی. وہ لوگ جب کوئی راستے سے گزرتا ہے اسے کہتے ہیں خستہ ناباشی. یعنی آپ قوت سے رہے, اللہ کے عمل کو قبول کرے, احترام ہوتا ہے. چائے جو آفیسر سے چائے جو دیتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں مسئول آبدار خانے, یعنی چائے کا سپرنٹینڈنٹ وہ مدیر مسئول ہے. دیکھیے الفاظ میں ایسا ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, وہ نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس کو, یعنی نکمنا طریقے سے دیکھا جاتا ہے. نہیں, چونکہ اللہ کے نزدیک کردار کو بدلنے, تخوا کو بدلنے, چھوٹا کام بڑا کام حلال ہو کافی ہے. کسی پر ڈیپینڈ ہونا یہ اس کی مذمت کے لیے اسلام میں. مولا کائنات مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہے, پہلی مرتبہ جب ظاہری خلافت ملی اور مدینے سے دارالخلافہ کو شفٹ کیا کوفے کی طرف, کوفے میں پہلی مرتبہ داخل ہوئے, اصحاب کے ساتھ ہیں, دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, بہت توڑے چار نماز, کچھ لوگ نماز میں مصروف ہیں. مولا نے پوچھا کہ یہ کون ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ جو لوگ وہاں پر تھے انہوں نے بتایا کہ رجال الحق ہیں, یہ مردان خدا ہیں جو نماز میں مصروف ہیں. اچھا, یہ رجال الحق ہیں, مردان خدا ہیں, تو کیا کرتے ہیں؟ بتائیے, دن رات عبادت کرتے ہیں. ماشاء اللہ, دن رات عبادت کرتے ہیں. تو مولا نے پوچھا کہ روزی روٹی کون دیتا ہے, ان کو کون کھلاتا پلاتا ہے, ان کے احتیاجات کون برطرف کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولا یہ ہمیں شرف ہے, ہم محنت کرتے ہیں, ہم کماتے ہیں, ان کو روزی روٹی پہنچاتے ہیں. تو امام نے کہا اگر تم لوگ نہیں دو گے تو یہ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ لوگ بڑے مردان الہی ہیں, اللہ کے بندے ہیں, کہ صبر کر لیں, مل گیا تو کھا لیں, نہ ملا تو صبر کر لیں. تو امام نے بڑا سخت جملہ استعمال فرمایا, امام نے فرمایا یہ تو کوفے کے کتے بھی یہی کرتے ہیں, کوفے کے کتے بھی یہی کرتے ہیں, ملے تو کھا لیتے, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. اور پھر حدیث ارشاد فرمایا ملعون من القى کلہ علی الناس, ملعون وہ شخص جو اپنی ذمہ داری کو دوسروں کے کندھوں پہ ڈال دیتا ہے, ملعون ہے وہ شخص جو اپنی ذمہ داری کو, اپنے بوجھ کو دوسروں کے کندھوں پہ ڈال دیتا ہے. خدا کی قسم, جو کبھی کبھی بعض معاشرے میں جاتا ہوں, ماشاء اللہ آپ لوگ تو اس سے بری ہیں, چونکہ آپ ان سے مربوط ہیں, اس لیے میں آپ سے کر رہا ہوں تاکہ آپ وہاں تک بات کو پہنچائیں. بنگلور میں میں نے ایک نوجوان کا بہترین نوجوان سامنے آیا, میں نے پوچھا کیا کر رہی ہے, تو اس نے کہا میرا بھائی دبئی میں. میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں, تو وہ کہا میرا بھائی دبئی میں. منوانا کہ رستم ہوا پہلوان, میں وہ ہوں کہ رستم بہت بڑا پہلوان. بھائی رستم بہت بڑا پہلوان ہے, تم کیا ہو؟ اپنی حقیقت کو پہچان. اس لیے کہ انسان چاہے تو چاند کو اپنے یہاں اتار سکتا ہے, تاروں کو اپنے گھر میں سرکاریز کر سکتا ہے. انسان میں اللہ نے اتنی بڑی صلاحیتیں دی ہیں, انسان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ذمہ داری کو, اپنے بوجھ کو دوسروں کے کندھوں میں ڈال دے. تو عزیزو, دنیا کچھ نہیں ہے, مادیت اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. غور کریں گے تو انسان کیا ہے, انسان کی اہمیت اشرف المخلوقات اس لیے نہیں کہ وہ بدن کا حامل ہے, بیوٹیفل بدن ہے, ہینڈسم, اس سے نہیں ہے. اگر طاقت کا یہ لحاظ کریں گے تو شیر ہم سے زیادہ طاقتور ہے, شجاعت کا لحاظ کریں گے شیر ہم سے زیادہ شجاع ہے, اس سے نہیں انسان کیا اشرف المخلوقات, ان چیزوں سے نہیں ہے. اگر انسان کی اس مادی حقیقت پر غور کریں گے تو ہنسی آتی ہے, جو کبھی ہم نے غور نہیں کیا ہنسی آتی ہے. مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تکبر کرتا ہو, جس کی ابتدا نجس خطرہ, انتہا مردہ نجس, دو نجاستوں کے درمیان میں زندگی گزارے اور پکڑ کے چلے. کتنی تعجب کی بات ہے, اتنا نجس کہ اگر کوئی اس کو چھو لے اس پر اس نے مسئلہ میت واجب ہو جاتا ہے. دو نجاستوں کے درمیان انسان اکڑ کے چلتا ہے, کوئی حقیقت نہیں انسان کی. اور پھر انسان علامہ جواد قاضی ارشاد فرماتے ہیں حفظ اللہ کہ اگر غور کریں انسان کیا کرتا ہے زندگی میں, اگر مادی اعتبار سے لحاظ کیا جائے تو اس کی پوری بھاگ دوڑ کچن سے ٹوائلٹ تک, بہت معذرت چاہتا ہوں یہ کیونکہ حقیقت ہے, اپنی حقیقت کو جانیں, کچن سے ٹوائلٹ تک پوری زندگی ہم کیا پروڈیوس کرتے ہیں اس کا ذکر بھی بنا سکتے ہیں. یہ ہے انسان, اس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں. یہ اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتا.
اگر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے تو اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی روح پھونکی گئی ہے.
ونفخت فیہ من روحی,
اس کے اندر اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی روح کو پھونکا ہے. جیسے ہی میں اپنی روح کو اس پتلے میں پھونکوں, فقول اس سے پہلے نہیں پہلے ابھی جو بدن ہے اس پر سجدہ واجب نہیں کیا, فرشتوں پر سجدہ نہیں کہا, کہ جیسے میں روح کو پھونکوں فقول اس ساجدی. یہ فا جو ہوتا ہے عربی گرامر جو لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سمجھتے ہیں, فا ہوتا ہے اس کا تم بادر ہو, یعنی اس کے بعد فوراً, اس کے بعد اس سے پہلے نہیں, یعنی جیسے میں روح کو پھونکوں تم فوراً سجدے میں چلے جاؤ. یعنی انسان کی اشرف المخلوقات ہونا, انسان کا بلند ہونا اس روح سے تعلق رکھتا ہے جو مادی نہیں ہے, جو مانوی ہے. تو اس کائنات میں مانویت کی حکومت ہے. عزیزوں میں اپنے موضوع کی طرف قریب آ رہا ہوں, اس مقدمے سے میں گریز نہیں کر سکتا, یہ تمہید کے بغیر میں اس بات کو نہیں پہنچا سکتا جس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں. یہ پوری کائنات مانویت سے محیط ہے, مادی وہ چیز ہے جو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, مگر مانویت ایسی ہے جو اس پر بھاری ہے, اس پر حاوی ہے. اسرار کائنات سے ہم واقف نہیں ہیں. جتنا ہم اپنے اندر کی روح کو صاف کریں گے, پاک کریں گے, اتنا پردے ہٹ جائیں گے. پردے جب ہٹیں گے حقائق سامنے آ جائیں گے, حقیقتیں دیکھنے لگیں گے. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا, لو کشف الغطاء لازددت یقینا. یہ دنیا والے ہیں جو دھیرے دھیرے پردے ہٹاتے ہیں اور حقیقتوں کو دیکھتے ہیں, مگر علی وہ نہیں جو پردے اس کے لیے ہٹ جائے. نہیں, علی فرماتے ہیں کہ لو کشف الغطاء, اگر میرے سامنے سے پردے ہٹ جائے, لازددت یقینا, میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, یعنی کوئی پردہ ہے ہی نہیں. علی کے خدا سے کوئی پردہ نہیں. یہ مولا فرما رہا ہے, اس کا مطلب ہے نہیں کہ مولا حضرت کے لیے نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا ایک ہی ہے, ایک ہی ہے, کہ ان کے لیے پردہ نہیں ہے, وہ عقل کل ہے ولی خدا. میں ایک مثال تاریخ سے دیتا ہوں, ولی خدا میں بھی فرق ہے, جس کو ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھیں تاکہ کربلا سمجھ میں آئے. ولی خدا عقل کل ہوتا ہے, اس کے لیے گزشتہ حال آئندہ کوئی معنی نہیں رکھتا, یہاں وہاں سامنے پیچھے اوپر نیچے کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ ہمارے لیے ہے, اس لیے ہم مادیت محیط ہیں, ہم سامنے دیکھتے ہیں تو پیچھے سے بے خبر ہیں, آج دیکھتے ہیں تو آئندہ کل سے بے خبر ہیں, گزشتہ کل سے ہم بے خبر ہیں, اس لیے کہ ہم دیکھ نہیں پاتے. مگر ولی خدا کے لیے کیسا ہے, یعنی ولی خدا کے لیے کوئی حال ماضی مستقبل نہیں ہے, کوئی پردہ ہے ہی نہیں. کائنات ان کے سامنے بنی ہے تو کوئی پردہ نہیں ان کے سامنے, کوئی پردہ نہیں. تو ولی خدا جناب روایتوں میں لکھا ہے, قرآن کی تفسیر اٹھا کے پڑھیے, سورہ کہف, سورہ کہف تین مہم داستانوں کو بیان کرتا ہے. ایک داستان کہف جو اصحاب کہف کی داستان ہے, مشہور داستان ہے, ماشاءاللہ اس کی سیریل بھی بنی ہے, بچوں کو دکھائی ہے, الٹی سیدھی چیزوں کو دیکھنے کی بجائے یہ مذہبی چیزوں کو دکھائی ہے, بچے بلٹ ہوں گے. روایتوں میں ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے شجاع بنے تو بچپنے میں بچوں کو مولا کائنات کی شجاعت کی داستانیں سناؤ, مولا کائنات کی شجاعت کی داستانوں کو سناؤ تاکہ بچے تمہارا آئندہ شجاع بنے. بھائی جس طرح تلقین کی جاتی ہے ویسا انسان پرورش پاتا ہے, جس ماحول میں انسان پلتا ہے وہی ماحول کو بنائے کرتا ہے, بالخصوص بچے اور ٹین ایجر جو ہوتے ہیں ان کے لیے بہت کریٹیکل ماحول ہوتا ہے, یعنی ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے زندگی کا. جیسے ماٹر ملا ان کو, جیسے میٹیریل ملا, جیسے ماحول ملا, اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اور کرنا چاہیں, ٹرن کرنا چاہیں, بہت مشکل ہے. بچوں کی تربیت جس وقت میں کرنا چاہیے اسی وقت کرنا ہے, دیر ہو گئی تو پھر بہت دیر ہو گئی, پچھتانا پڑے گا. تو عزیزوں تین داستانیں, ایک اصحاب کہف کی داستان, اصحاب کہف اصحاب یقین کی داستان, دوسرے داستان موسیٰ اور خضر. اب بہت ہی انٹرسٹنگ داستان موسیٰ اور خضر, میں ایک مثال پیش کر رہا تھا کہ میرے موضوع سے رد کرو. جناب موسیٰ جب ان پر تورات نازل ہوئی اور اللہ سے تکلم کا شرف ملا, تو روایتوں میں تھوڑا سا عجب آ گیا دل میں, دخل العجب. اب ذرا نازک مندر سے گزر رہا ہوں, نبی خدا ہے, عجب اگر ہمارے لیے کیا ہے, عجب کے معنی کیا ہے, خود برتر بینی اس طرح ہم گھومنڈ کریں گے. اگر ہمارے لیے عزم کا معنی ہو تو اس کے الگ معنی ہوتے ہیں. نبی خدا کے لیے عزم کچھ اور ہوتا ہے, پھر ان کا عزم الگ ہے. تھوڑا سا ان کی کیفیت میں تبدیلی ہے کہ میں اللہ سے کلام کرنے والا ہوں. تو وہی نازل میں آئے جبرائیل, ادرک ہو ادرک موسیٰ قبل ان یہلک, اس سے پہلے وہ ہلاک ہو جائے اس کی مدد سے پہنچو. عزیزو انبیاء وہ ہیں, میں نے عرض کیا نا انبیاء اور امام کا رشتہ, انبیاء وہ ہیں جو جبرائیل کی مدد کے محتاج ہیں, مگر ہمارے امام وہ ہیں کہ جبرائیل ان کی مدد کا محتاج ہیں. بہت فرق ہے نا, میں کوئی سند کے ساتھ بول رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس کے پیچھے روایتیں ہیں, اس کے پیچھے حدیثیں ہیں. انبیاء کو آپ کمپیئر نہ کریں ائمہ سے, نہیں ائمہ 14 معصوم ہیں, ان کا مرتبہ الگ ہے, ہم نہیں سمجھ پائیں گے ان کی کن ذات سے معرفت نہیں ہو سکتی. تو جناب موسیٰ کو یہ حالت یہ کیفیت پیش آئے تو وہی نازل ہوئی جبرائیل پر, جائیں کی مدد کریں. جبرائیل آئے کہا ہے موسیٰ تم سے بھی بڑھ کر ایک عالم ہے اس کائنات میں جو اسرار الہی کو جانتا ہے, کائنات میں جو پوشیدہ اسرار ہیں تو تم نہیں جانتے اس کو جانتا, جا اس کے پاس تھوڑا سا سبق سیکھو. میں تو موسیٰ کہیں بولا اب باقاعدہ گھمنڈ تو جائے گا, وہ گھمنڈ نہیں جو ہم سوچ رہے ہیں, موسیٰ ان کے اسٹیج کا. تو گئے اور تلاش کیا, پایا ان کو جناب خضر کو, حالانکہ مرتبے میں جناب موسیٰ جناب خضر سے بہت بلند ہیں, اللہ پیغمبر ہیں, مگر یہ خدا یہ بتانا چاہتا ہے جتنا بھی بڑا ہو دوسروں کو محتاج ہو, کبھی عجب کا شکار نہ ہوتا. تب جناب خضر کے پاس آئے, انہوں نے کہا مجھے اسرار عالم میں جو پوشیدہ ہے اس کو بتاؤ. تو جناب خضر نے کہا لن تستطیع معی صبرا, تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. کون سے اسرار ایسے تھے جو جناب خضر جانتے تھے اور جناب موسیٰ نہ جانتے تھے, اور پوچھنے کی بات فرما رہے ہیں جناب خضر کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. اس لیے کہ موسیٰ تھوڑی سی طرح غصے والے تھے, ان کی داستان پڑھی ہے موسیٰ کی, جہاں بھی گئے تھوڑا سا انہوں نے امر بالمعروف اور نہی منکر میں سختی سے کام کیا جناب موسیٰ, اور بدن بھی ماشاء اللہ جناب موسیٰ کا اتنا بھاری تھا کہ ایک مرتبہ ایک جبانی اسرائیل کا شخص جو جھگڑا ہو رہا تھا مومن کے ساتھ, فیرونی کا جھگڑا ہو رہا تھا, مومن نے شکایت کی فیرونی مجھے مار رہا ہے, تو جناب موسیٰ نے تھوڑا سا سبق سکھانا چاہا, تھوڑا سا ایک دھکا لگایا, وہ آدمی مر گیا. جناب موسیٰ ماشاء اللہ بہت ہیکل کا بہت جسم بھاری جسیم تھی. جناب موسیٰ نے کہا نہیں میں کوشش کروں گا آپ کی شادی نہیں کروں, میں کوشش کروں گا کہ سب کروں. تو جناب خضر نے کہا میں جب کچھ کرتا ہوں تو غور کر, ٹھوکر نہیں یہاں امر بالمعروف نہیں کرنا ہے. تو ٹھیک ہے میں ادھر دے رہا ہوں, بعض لوگ جانتے ہیں اس اچھی داستان کو, میں پوری داستان سنانے نہیں جا رہا ہوں, میرا بس ایک چیز دینا ہے کہ اسرار الہی کو کون جانتا ہے جو کائنات میں پوشیدہ معنویت ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں, ولی خدا ہے جو اسرار سے واقف ہوتا ہے. ایک کشتی سامنے آئی, کشتی کو انہوں نے مایوس کیا, جناب موسیٰ نے اعتراض کیا کہ نہیں تم نہیں جانتے, کہا صبر نہیں کرتے, انہوں نے کہا نہیں پھر مجھے موقع دے. آگے بڑھے, ایک یتیم کو ایک شخص کو ایک نوجوان کو انہوں نے قتل کر دیا, پھر انہوں نے ٹوکا کہ نہیں الگ ہو جاؤ جدا ہو جاؤ, کہ نہیں اس کے تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. پھر آگے بڑھے, ایک دیوار جو گر رہی تھی, چونکہ وہ اس بستی کی دیوار تھی جن بستی میں ان کو کھانا نہیں دیا گیا, لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا, تو یہ بستی کی دیوار کو تعمیر کرنے لگے, تو پھر انہوں نے ٹوکا لگا ایسی جگہ کی تعمیر کیوں کر دو جہاں میں کوئی پوچھا نہیں, تو کہا دیکھا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے تو آزا فراؤ بہنی ہو بہن, اب ہماری جدائی کا وقت ہے, تم برداشت نہیں کر پاؤ گے, میں اس سے زیادہ اثرات کو نہیں بتاؤں گا. اب سن لو کہ کشتی کو اس لیے معلوم کیا, اس لیے کہ سلطان ظالم بادشاہ تھا, اس کشتی کو مزدوروں کے لیے لیتا, اگر معیوب کر دیتا تو پھر اس کشتی کو چھوڑ دیتا, وہ آتے کہ بہتر بہتر کشتی کو اپنے استعمال میں لے آتے, تو یہ مزدوروں کی حمایت رہی. دنیا والے نہیں سمجھتے مگر میں جانتا ہوں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. آگے بڑھے, کیوں قتل کیا, اس لیے کہ وہ مشرک ہونے والا تھا, نہ کہ نہ وہ خود مشرک تھا بلکہ اپنے ماں باپ کو بھی شرک کی طرف دعوت دے رہا تھا, لہٰذا میں نے اس کو قتل کیا. بھائی تم تو روزانہ جناب ملک الموت اتنوں کی روح کو قبض کرنے اعتراض نہیں کرتے, بلکہ ایک روح کو قبض کیا تو تمہیں اعتراض ہو گیا, اتنے روح کو ملک الموت قبض کرتے ہیں تمہیں اعتراض نہیں ہے, میں نے ایک روح ولی خدا اللہ کی جان سے میں نے ایک روح کو قبض کیا تمہیں اعتراض کرنے لگے. کب دیوار اس لیے میں نے تعمیر کی, اس لیے وہ یتیموں کا خزانہ اس کے اندر تھا, یتیم ابھی بچے تھے ابھی نہیں معلوم تھا, کہ لوگ اس کو اس خزانے کو اٹھا لے جاتے تھے. میں نے تعمیر کیا تھا کہ اپنے بچے بڑے ہو جائیں, خزانہ ان کے ہاتھ لگ جائے. بس یہ اثرات ہے عزیزوں, جب کوئی ولی یہ خدا, جب کوئی ولی یہ خدا اگر کوئی انیوشل کام کرتا ہے, وہ کام ہماری سمجھ میں نہیں آتا, تو اعتراض مت کرو. تو جو ہے جب ولی یہ خدا اگر کچھ ایسا کام کرے جو ہماری سمجھ میں نہ آئے, تو بجائے اس کے کہ اعتراض کرے, وہاں پوچھنا پڑے گا یا خاموش رہنا پڑے گا, اس لیے کہ ہماری سکت نہیں کچھ سمجھے. اسرار الہی پوشیدہ ہے, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ امام حسین نے مدینے سے کیوں اپنے خان والے کو لے کر گئے, بچوں کو کیوں لے گئے. ایک بڑی بڑی ہستیوں نے اعتراض کیا, کیوں کہ معیت ولی خدا میں ہونا شرط ہے. اگر معیت, معیت کیا ہے؟ ہمراہی. ولی خدا کے ہمراہ نہ ہو تو گمراہ ہے. ولی خدا کی ہمراہی ضروری ہے, اگر ہمراہ نہ ہو تو گمراہ ہے. زیارت عاشورہ میں نے عرض کیا اس کی سند حدیث قدسی, زیارت عاشورہ اس کی جملہ بہت ہی اہم ہے. ایک جملہ ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے فاسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرۃ. تو بس یہ جانے کا نہیں ہے, ہم سے کہا گیا ہے کہ دیکھو زیارت عاشورہ پڑھنے والوں, ولی کی معیت چاہیے. تم دعا کرتے ہو زیارت عاشورہ میں کہ پروردگار ہمیں معیت اور ہمراہی نصیب فرما ولی کے خدا کی اس دنیا میں اور آخرت میں. کہ یہ ہمراہی اس دنیا اور آخرت میں یوں ہی نہیں ملتی. کہ کیسے ملتی ہے یہ ہمراہی؟ تین شرطوں پہ ملتی ہے. پہلی شرط فاسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم, ان کی معرفت. جب تک ولی خدا کی معرفت نہ ہو ان کے ہمراہ نہیں ہو سکتے. بہت سے ایسے میں تاریخ میں ایسوں کے نام بتاؤں گا, ان کے کردار بتاؤں گا, کیا تعجب کریں. فرزدہ کا نام سنا ہے؟ فرزدہ بہت بڑے شاعر ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ان پر سلام بھیجتے ہیں. بہت مرثیے لکھا ہوں, بہت اشعار لکھے, بڑی منقبت کی اہل بیت علیہ السلام کی. مگر فرزدہ آتے ہیں کوفے سے نکل کے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, ادھر حج کو عمرے میں بدل کے مولا آ رہے ہیں کوفے کی طرف. راستے میں ملاقات ہوئی, فرزدہ ملتے ہیں اور امام سے بہت سے مسائل پوچھتے ہیں, حج کے مسئلہ پوچھتے ہیں, معاشرے کے حالات گفتگو ہوتی ہے. مولا پوچھتے ہیں کہ فرزدہ تم کوفے سے آ رہے ہو, بتاؤ کوفے کی کیا کیفیت ہے, کیا حالت ہے؟ تو فرزدہ شاید ایک جملے میں پورے کوفے کو ڈیفائن کیا, انٹروڈیوس کیا, کوفہ کیا ہے, کوفے والے کیا ہے. تو فرمایا فرزدہ نے کہا مولا قلوبهم معک وسیوفهم علیک, مولا ان کے دل تمہارے ساتھ ہیں, یعنی جانتے ہیں کہ تم زہرا کے لال ہو, جانتے ہیں کہ تم نبی کے نواسے ہو, جانتے ہیں کہ تم امام رضا ہو, مگر سیوفهم علیک, دنیا نے ان کی تلواروں کو تمہارے خلاف کر دیا. قلوبهم معک وسیوفهم اللہ. فرشتہ بہت بڑا شاعر کوفے والوں میں ڈیفائن کر رہا ہے, دل تمہارے ساتھ ہے مگر دربار تمہارے خلاف ہے. مگر خود میں پوچھوں گا فرشتہ تم کہاں جا رہے ہو؟ فرشتہ بڑی شخصیت ہے نا, قابل احترام شخصیت ہے. ولی خدا کی پہچان کر لمٹ دے دیجیے, ولی خدا کو کہاں تک پہچانتے ہیں؟ سب کچھ پوچھا, سب کچھ بتایا, مگر راستہ اختیار کیا حج کا. یہ نہیں سوچا کہ ارے میں حج کے لیے جا رہا ہوں, ایک ولی خدا امام وقت حج کو عمرے میں بدل کے آ رہا ہے, میں ان کے ساتھ ہو جاؤں گا حج کروں. یہیں پر امتحان ہوتا عزیزو, امتحان یہیں پر ہوتا ہے, امتحان آسانیوں میں نہیں ہوتا, امتحان سختیوں میں ہوتا ہے. تو امام نے بھی کچھ نہیں کہا, فرشتہ ان کا راستہ اختیار کیا, انہوں نے امام خاموش ہو گئے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عجیب داستان ہے, ہمیں بہت سے اسرار کربلا کے واضح نہیں ہیں. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ امام جب انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو بہت سے ابعاد کربلا کے ہمیں بتائیں گے جو ہم تک آج تک ہم نے سوچا کہ وہ شاید قیامت تک لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. اس لیے کہ ولی خدا کے کارناموں کو ولی خدا ہی پہچان سکتا ہے, اس لیے کہ اسرار جو پوشیدہ ہیں وہ آشکار نہیں ہیں. فرض در چلے گئے آپ فرض در کی صاحب کو گستاخی نہیں کر رہا ہوں، ایک بات میں ضرور کروں گا، اے فرض در تمہارا احترام ہم پر لازم، اس لیے کہ تم متا ہے اہل بیت، مگر تمہارا موازنہ خود سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم وہ ہو جو امام سے ملاقات کرنے کے بعد امام کو چھوڑ کے مکہ چلے گئے، مگر حر وہ ہے کہ امام کو روکنے کے باوجود عصر عاشور جب عصر تاسوع اس نے سوچا کہ میں کس جگہ پر ہوں اور امام کس جگہ ہے، ایک رات اس نے ایسا فیصلہ کیا، امام نے اس کے حق میں بے ابھی انتم و ام بھی کہیں، بہت فرق ہے، فرق ہے، فرض در بہت عظیم شخصیت مگر حر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کربلا کے شہداء کو امام نے ایسے چنا ہے کہ ہر ایک کی اہمیت بڑے بڑوں سے مقایسہ نہیں ہو سکتی، قاضی تو ترمہ ابن عدی، آپ نے سنا ہے مناظرہ کی شخص، ایسا شخص جو ڈیبیٹ کرتا ہے معاویہ کے دربار میں جا کے پوری جرات کے ساتھ مولا کہنا کا دفاع کرنے والا ترمہ ابن عدی، مگر امام کی خدمت میں پہنچا، امام کو مشورہ دیا کہ آپ کربلا نہ جائیں، کوفہ نہ جائیں، آپ چاہیں تو یمن آ جائیں، یمن میں میرے پاس 10,000 شمشیر ہیں، 10,000 فوجی ہیں، میں 10,000 فوجی کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، تو امام نے کہا تیری ماں ولی خدا کو تو مشورہ دے رہے ہو، ولی خدا تو مشورہ دے رہے، ان اللہ شاہ یرا مجھے کربلا جانا ہے، یہ وہ بات نہیں کہ میں ابھی فیصلہ لے رہا ہوں، نہیں، اس کا فیصلہ پروردگار کے سامنے ہو چکا ہے، یہ میری مجبوری ہے کہ تم نہیں سمجھ پاتے، میں تمہیں آج نہیں سمجھا پاؤں گا، اس لیے کہ ان لوگوں کی نگاہ ہے سن 61 ہجری میں ہے، مگر امام کی نگاہ ہے قیامت تک کے لیے، جو اثرات جو سن 61 ہجری میں واضح نہیں ہو پائیں گے، امام قیامت تک جو زمانہ آئے گا دھیرے دھیرے ایک ایک سر جو کربلا میں واقع ہوا ہے وہ واضح ہو جائے، کربلا کو سمجھنا ایک معمولی چیز نہیں ہے، ولی خدا کے کام آنے آپ لے بول رہے ہیں، یوں ہی تھوڑے فیصلہ آئے گا، عزیزوں کربلا لوگ پوچھتے ہیں نا سوال کہ کربلا میں امام عورتوں کو کیوں دے گئے، بچوں کو کیوں دے گئے، اچھا کربلا کیوں رہے، اگر کربلا نہ جاتے مدینے میں رہتے یا مکے میں رہتے کہیں اور چلے جاتے تو محفوظ ہو جاتے، بھائی جان کی حفاظت ضروری ہے نا، ہم پوچھ لیتے سوال کر لیتے ہیں، سلام علیکم محمد وعلیکم السلام، تو یہ مادیت کی مجبوری ہے، اگر معنویت ہوتی تو آواز پہنچانے میں اس کی ضرورت نہ ہوتی، جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا کوئی مائک نہیں تھا وہاں، مگر علی کی لہجے میں زینب کبریٰ اپنی بات کو پہنچا، یہ ہماری مجبوری ہے، انسان مجبور ہے، مادیت کا سہارا لیتا ہے، ولی خدا کے کارنامے ہے ترمہ ابن عدی، ہم لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ امام کیوں حرکت کی، امام نے کیوں بچوں کو سربراہ کیا، کیوں بیویوں کو ساتھ کیا، ہم کیلکولیشن کرتے ہیں مادی میٹیریلسٹک وے میں، یعنی مادی جہد سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ امام اگر اس طرح کرتے تو کامیاب ہو جاتے، اس طرح کرتے تو اس طرح ہوتا، بھئی ہم چونکہ ہمارے پاس پردے پڑے نہ ہمارے ساتھ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ اس کے پردے کے پیچھے کیا ہے، جو چیز آنے والی ہے آنے والا زمانہ جو سمجھے گا ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، امام دنیا والے سوچتے ہیں کہ امام کو کامیاب ہونا ہے، امام کامیابی کے لیے جا رہے ہیں، نہیں، خدا کی قسم امام نے جنگ کی مگر امام کس طریقے کا مقابلہ کیا، یہ ظاہری جنگ کا نہیں، میں تین دلائل پیش کروں گا، بہت توجہ چاہتا ہوں انسانی محترم، تین دلائل پیش کروں گا کہ امام نے کیوں دشت کربلا کا انتخاب کیا اور کیا چاہتے تھے امام، اگر ظاہری جنگ لڑنی ہوتی ہماری عقلیں اتنا سمجھ رہی ہیں نا، ظاہری جنگ لڑنی ہوتی تو اگر تعداد مقابلے والوں کی بہت زیادہ ہو اور ہماری تعداد کم ہو تو میدانوں میں جنگ نہیں لڑی جاتی، پہاڑوں کا سہارا لیا جاتا ہے، یمن چلے جاتے ہیں، پہاڑوں میں گوریلا وار ہوتی ہے، گوریلا وار جب کم لوگ ہوتے ہیں تو معمولاً گوریلا وار لڑی جاتی ہے، پہاڑوں میں چھپ کے لڑی جاتی ہے تاکہ کامیابی ہو، لاس جانی کا بدنی لاس کم ہو، مگر امام یمن نہیں گئے، ترمہ ابن عدی کا یہی سوچ، ان کی سوچ یہی تھی کہ یمن آ جائے تو پہاڑی علاقہ ہے، چھپ چھپ کے آرام سے تمام یزیدیوں کو قتل کر سکتے ہیں، ترمہ اپنی سوچ سوچ رہے ہیں، مگر امام نے یمن میں انتخاب نہیں کیا، کہ دشت کے اوپن اوپن اسپیس میں آ گئے کا معلوم ہوا کہ امام ظاہری جنگ لڑنا نہیں چاہتے. ٹھیک, ایک دلیل. دوسری دلیل, اگر کوئی ظاہری جنگ جیتنا چاہتا ہے تو جہاں کہیں بھی ہو تقریر ہوتی ہے, خطبہ ہوتا ہے, لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو تاکہ ظاہری جنگ جیتنی ہے نا. ادھر مقابلے میں کم سے کم 30,000 1,20,000 تک بھی بتایا گیا. فکر الگ الگ ہے, تاریخ میں مختلف روایتیں ہیں, کم سے کم جو روایت ہے وہ 30,000 فوج. ٹھیک ہے, کم سے کم لے لیں 30,000 کے مقابلے میں کم سے کم 10,000 تو اکٹھا کر لیتے. مگر آپ دیکھیں مدینے سے جیسے نکل رہے ہیں, مولا علی فرما رہے ہیں آؤ جنگ لڑو, زہرا کے لال کی حمایت کرو, کفر کو مٹانا ہے, ظلم کو مٹانا ہے, ساتھ ہو جاؤ. نہیں, امام فرما رہے ہیں جو میری راہ میں اللہ کے راہ میں دین کے لیے خون کو نچھاور کرنا چاہتا ہے فلیقبل معنا, جو خون دینا چاہتا ہے, جو شہید ہونا چاہتا ہے میرے ساتھ آئے. ظاہر سی بات ہے جب شہادت کی ابتدا سے بات ہوگی تو کتنے لوگ گھبرا ہوگی. تو امام بلا نہیں رہے ہیں, امام بھیج رہے ہیں. جب جنازہ مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی تو امام نے خطبہ دیا, وہاں پر فرمایا دیکھو اب تو تمہارے لیے واضح ہو گیا کہ کوئی امام رحمت ملنے والا نہیں ہے, اب تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ شہادت ہی شہادت ہے. جو سوچ لے جو مال غنیمت کے حوث میں آ رہا ہے, جو دنیا کی لالچ میں آ رہا ہے, وہ ہمارے ساتھ نہ آئے. امام بھیج رہے ہیں. اگر ظاہری جنگ لڑنی ہوتی تو امام کو چاہیے تھا کہ لوگوں کو بلائے, مگر امام کے نام بھیج لو. دو دلیل. تیسری دلیل اور بہت محکم دلیل, اگر ہر بچہ سمجھ سکتا ہے, اگر ظاہری جنگ لڑنی ہوتی امام کو تو امام بچوں اور بیویوں کو ہمراہ نہ لے. دیکھیں بچوں اور بیویوں کا ہمراہ لے جانے کا معنی کیا ہے, یعنی وہ آسانی سے آپ کو مجبور کر سکتے ہیں, ان کو مجبور کر سکتے ہیں. بیویاں ہیں, اہل حرم ہیں, بچے ہیں, تو آپ ظاہری جنگ بچوں کو لے جا کر یا بیویوں کو لے جا کر نہیں رہو, نہیں رہو. ٹھیک ہے, یہ تین محکم دلیلیں ہیں کہ اس سے واضح ہے, کلیئر ہے کہ امام ظاہری جنگ کرنا نہیں چاہتے. تو پھر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ امام یہ چاہتے ہیں کہ تمام تر فضائل کو میدان میں رکھیں اور تمام تر رضائل کو آشکار کریں. ایک طرف تمام تر انسانیت کے عروج کو بتائیں اور اس طرف حیوانیت کے تمام تر پستی کو ظاہر کریں. دیکھیں یہ آج کا دن نہیں ہے, کربلا سن 61 میں نہیں ہے. لکھنے والوں نے بہت خوب لکھا ہے, اہل سنت کی علماء نے لکھا ہے کہ کربلا کی بنیاد صحیفہ میں ہوئی ہے. کربلا کی بنیاد اٹھا کے اہل تصنوں کی کتابوں اٹھا کے دیکھیے, سیرہ یعقوب بھی اٹھا کے دیکھیے. سیرہ یعقوب لکھنے والا اہل تصنوں کا بہت جدید عالم ہے, وہ لکھتا ہے کربلا کی بنیاد صحیفہ میں ہوئی ہے. تو کہیں وہ جڑیں جو صحیفہ سے نکل کر مضبوط ہو چکی ہیں, اب ایک تقریر سے وہ جڑیں کمزور نہیں ہو سکتی. اب خوب درکار, تو امام نے ظاہری جنگ نہیں لڑی, کب پورے فضائل کو امام نے اکٹھا کیا. یہی تو وجہ ہے امام بار بار لوگوں سے کہہ رہے چلے جاؤ, جو دنیا نے خیال رکھ کے آ رہا ہے وہ ہمارے پاس نہ ہے. یہاں تک کہ شب عاشور چراغ کو بجا دے, مولا نے کیوں کہا جو جانا چاہتا ہے رات کی تاریخ کو رہبر بنا لے, مرکب بنا لے, وہ چلا جائے. کیوں کہ امام نہیں چاہتے کہ ذرہ برابر ناخالصی اس میں شامل ہو جائے, ذرہ برابر ناخالص اس میں شامل ہو جائے. نہیں, کہ امام چاہتے ہیں کہ اتنا پیور ہو کر بنا کا دشن کہ کسی بھی کربلا کے شہید میں کسی قسم کا نقص نہ نکالا جا سکے. بڑی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں, انسان ہوتا ہوں تا قیامت کی آمد تک کسی بھی شہید کے, میں امام کی بات نہیں کر رہا, امام تو ولی خدا ہے, امام کی گھر والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ وہ خانواد بنی ہاشم ہے, رسول کا گھرانہ ہے. میں جان کی بات کر رہا ہوں, ہر کی بات کر رہا ہوں, زہیر کی بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی شہید کربلا کے کردار میں کسی بھی قسم کا نقص نہیں پایا جاتا. امام یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کائنات ایسا کارنامہ کرنے سے عاجز ہو, اس کو کہتے معجزہ. کربلا میں امام کا شہید ہونا شاید معجزہ نہ ہو, مگر جون کا شہید ہونا امام کے ساتھ یہ معجزہ ہے. ہر کا ایک رات بدل کر امام کے پاس آ جانا یہ خود ایک معجزہ ہے. تعزیزوں روایتوں میں لکھا ہے کہ جو انسان دنیا سے وابستگی رکھتا ہے, جو رشتہ رکھتا ہے, اس کا رشتہ گہرا ہو جاتا ہے, وہ امام کی نصرت نہیں کر سکتا. جس کا رشتہ دنیا سے بنا ہوا ہوتا ہے وہ امام کی نصرت نہیں کرتا. بہت ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں. اپنے اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. اگر آج کا بڑا واقع ہو تو ہم کہاں رہیں گے؟ تیمما اتنی آدمی معمولی شخصیت نہیں ہے, تیمما اتنی آدمی بڑی شخصیت ہے. امام نے کہا ان سے کہ چلو ہمارے ساتھ کربلا, تو انہوں نے کہا کہ آزوقہ ہے میرے بیوی بچے وہاں انتظار کریں, میں آزوقہ پہنچا دوں گا واپس آ جاؤں. ان کی نیت نہیں تھی واپس آنے کی, اس لیے کہ بعد میں جو کارنامہ انہوں نے کیا اسے ثابت کر کے دکھایا کہ وہ بدنیت نہیں تھے, بھاگنا نہیں چاہتے تھے, آنا چاہتے تھے. مگر اے تیمما تم نے دیر لگا دی, امام کی نصرت میں یہ سوچا نہیں جاتا میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. اگر کوئی سوچے کہ میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا پھر امام کی نصرت نہیں کرنے کے لائق ہوتا. تیمما بہت بڑی شخصیت ہے, بعد میں وہ توابین کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی ہے. سلیمان ابن سرد خزائی پہلا شخص جس نے جیسے ہی یہ خبر ملی کوفے میں کہ امام مدینے سے نکل چکے ہیں تو تمام عمائدین کو اکٹھا کیا, اپنے گھر میں خطبہ کیا کہ امام کو سب دیکھ کر بلایا. بڑی شخصیت ہے سلیمان ابن سرد خزائی, بڑی شخصیت. مگر جب جناب مسلم اللہ دیکھیے کربلا فضیلتوں کی جنگ ہے, کربلا ظاہری جنگ نہیں ہے. کربلا کو تلواروں سے جیتنا مقصود نہیں تھا, خدا کی قسم اگر تلواروں سے جیتنا مقصود ہوتا تو ایک جناب عباس کافی تھے کربلا کو جیتنے کے لیے, ایک جناب عباس کافی تھے. مگر یہاں پر روک لگی ہوئی, یہاں پر کربلا کو ظاہری اعتبار سے جیتنا نہیں ہے, کربلا کو فضیلتیں بتانا ہے, کربلا میں فضیلتوں کی جیت ہونا ہے, یہ ثابت کرنا ہے کہ انسان کہاں تک جا سکتا ہے. خدا کی بات کو خدا کی بات کی لاج رکھنا ہے کربلا میں حسین کے ذریعے سے, اور حسین نے کر کے دکھا. جناب مسلم نقیب کو جب حانی ابن عروہ کے گھر میں یہ طے ہوا تھا کہ جناب مسلم نقیب پردے کے پیچھے رکیں گے اور جب ابن زیاد آئے گا اور یہ انڈیکیشن دے کے وہ کھانسیں گے اس کے بعد جناب مسلم اس کو قتل کر دیں گے, طے ہوا تھا نا. مگر جناب حانی ابن عروہ چلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, علامت دے رہے ہیں, مگر جناب مسلم پردے سے باہر نہیں آئے. جب ابن زیاد نکل گیا تو جناب حانی ابن عروہ نے پوچھا اے مسلم تمہیں کیا ہو گیا, جو منصوبہ تھا اس کے تحت آپ کیوں نہیں آگے بڑھے؟ جناب مسلم پر خدا کی قسم عزیزو کربلا فضیلتوں کی جنگ ہے. جناب مسلم فرماتے ہیں جب میں پیچھے کھڑا تھا میرے ذہن میں رسول اللہ کی بات یاد آئی کہ مومن غدر دھوکے سے کسی کو قتل نہیں کرتا. کربلا میں ایک روایت بتائی ہے, ایک جھوٹی روایت صحیح کہ ابتدا حسین کی طرف سے ہوئی ہو جاتی. زہیر نے جب جناب ہر وہاں پر روکا تھا قافلے کو, کربلا میں روکا تھا قافلے کو, روکا تھا نا جناب ہر, تو جناب زہیر آگے بڑھے, مولا کی خدمت میں پہنچے, مولا سے عرض کی مولا اب تو 1000 کا لشکر, یہ پیاسے ہیں, یہ تھکے ہوئے ہیں, ہم آرام سے ان سے نمٹ سکتے ہیں, ان کو ختم کر دیں, اگر دیر ہو گئی تو پھر لشکر بہت زیادہ آ جائے گا. امام نے کہا نہیں, جو تم دیکھ رہے ہو وہ آج ہے مگر حسین جو دیکھ رہا ہے وہ کل. امام نے روکا کہا نہیں, ہمیں جنگ جیتنا نہیں ہے, فضیلتوں کو بتانا ہے, فضیلتوں کو بتانا ہے. یہی تو وجہ عزیزوں کہ آپ نوحے سنتے ہیں, جو مرثیے سنتے ہیں, بعض اوقات بعض جگہوں پر ہماری بیویوں نے یا کربلا کے اسیروں نے بیان کیے ہیں, فریادیں کی ہیں, استغفر اللہ, انہوں نے کہیں شکایت نہیں کی ہے, یہ ہمارے جذبات کا اظہار ہے, ہمارے جذبات کا اظہار ہے. مگر جب وہاں پر کمال کے عروج تک پہنچی ہے کربلا اشارت کے لیے, عزیزو میں ان بوجھوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سن کے احساس کریں کہ کربلا ایک ولی خدا کا کارنامہ ہے, معمولی انسان کا کارنامہ نہیں ہے, ایک ولی خدا کا کارنامہ ہے جو اسرار الہی کو جانتا ہے. روایتوں میں ہے کہ جب یہ کاروان یزید کے دربار میں پہنچا تو جو رپورٹر تھا جو ان اسیروں کو لے کر آیا تھا اس نے رپورٹ پیش کرتے وقت وہ گھٹیاں پی رہا تھا اور لرز رہا تھا. یزید نے کہا مگر تم کامیاب نہیں ہوئے, مگر تم نے جنگ تو نہیں جیتا, یہ لرزہ کیسا, یہ پریشانی کیسی؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تاریخ جملے, وہ کہتا ہے یزید کس نے کہا کہ ہم کامیاب ہوئے, ہم پورے راستے میں ان کو ہم پیٹ رہے تھے, ان پر کوڑے برسا رہے تھے, مگر ایک ڈرائیور نے اللہ سے شکوہ کیا ہو, یہ ہم ان کی اسیر تھے, یہ ہمارے اسیر نہیں تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے اسیر تھے, یہ ہمارے اسیر نہیں تھے. خدا کی قسم اس عارف نے اہل بیت جو پیغام دیا ہے وہ دنیا کے آزاد مرد بھی پیغام نہیں دے پائیں. کربلا ان فضیلتوں کی کامیابی کا نام ہے, کربلا جو آج تک باقی ہے اور قیامت تک جو باقی رہے گی بس اسی وجہ سے ہے کہ کربلا میں ظاہر ٹھیک نہیں ہوئی۔ ایک شخص نے پوچھا سید سجاد سے، دیکھا ہم کامیاب ہو گئے، دیکھا رشید کامیاب ہو گیا، تو سید سجاد نے کہا ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، پتا چلے گا کہ کون کامیاب ہوا۔ بھائی کربلا کی داستان کربلا سے پہلے کیا تھا؟ معاویہ اور پوری معاویہ کی مشنری، یزید اور پوری یزید کی مشنری، پوری بنی امیہ اور ان کے جتنے لوگ تو ساتھ دینے والے تھے سب یہی کوشش کی تھی کہ نام محمد مٹ جائے، یہی تو کوشش تھی نا، تو اسلام برباد ہو جائے، کوشش تو یہ تھی نا۔ اس نے تو اللہ عمران شعر پڑھا تھا کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی قرآن نازل ہوا، نہ کوئی نبوت پڑھی ہے، یہ تو بنی ہاشم کا کھیل تھا، ٹھیک ہے۔ مگر امام نے فرمایا کہ جیت دیکھنا چاہتے ہو کس کی جیت ہوئی، تھوڑا صبر کرو، تھوڑی دیر بھی اذان کی آواز بلند ہوئی، اس امام نے فرمایا اے شخص اب تو یہ جان لے کہ کس کی جیت ہوئی، اگر اذان میں میرے نانا کا، میرے جد کا نام نہ ہوتا تو وہ جیت۔ دیکھ دنیا آج بھی اسی کے دربار میں محمد کا نام لے رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ جیت ہماری، جس چیز کو مٹانے کے لیے تم نے پوری طاقت اسی کے دربار میں سید سجاد اپنی جیت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ عزیزو سید سجاد صرف اسیر نہیں ہے، دنیا سید سجاد کی اسیر، دنیا سید سجاد کی اسیر، یہ تو ظاہری اسارت ہے، یہ طریقہ ہے وہاں تک پہنچنے کا۔ خدا کی قسم جب سردار معلوم سے کہا گیا کہ جہاں کے باپ سر کو شہید کرنے کے بعد بنتر الدا بہن ہے ان کی، ایک عورت ہے، ایک مجبور شخص ہے، اس کو چھوڑ دے، اس کو قتل کرنے سے کیا ملے گا، تو سردار نے یہی کہا تھا جو غلطی یزید نے زینب کو چھوڑ کے کیا تھا وہ غلطی میں بنت الردا کو آزاد کر کے نہیں کروں گا۔ کہاں ہے آپ؟ جو غلطی یزید نے کی تھی زینب کو آزاد کر کے، کربلا کے بعد زینب کو چھوڑ کے، وہ میں بنت الردا کو آزاد کر کے ان کو چھوڑ کے نہیں کروں گا۔ یعنی دشمن اچھی طرح جانتا ہے کہ اسارت اسارت نہیں بلکہ جیت کا اعلان ہے۔ کربلا کربلا ہی میں دفن ہو جاتی، میں بہت ذمہ داری کا جملہ اس میں جا رہا ہوں، کربلا کربلا ہی میں دفن ہو جاتی اگر زینب نہ ہو، اگر سید سجاد کے خطبے نہ ہوتے، اگر ام کلثوم کے خطبے نہ ہوتے، اگر بی بی سکینہ کی فریادیں نہ ہوتی، اگر اہل بیت کی اسارت نہ ہوتی، ان کو اسیر بن کے جانا تھا۔ ان اللہ شاء یراهن سوایا، خدا چاہتا ہے کہ اسیر بن کر جائے، یہ منصوبہ ہے الہی، الہی منصوبہ ہے کہ اس اسیر بن کر جائے اور کربلا کے پیغام کو پہنچائے، کہاں؟ دربار یزید کے اندر۔ عزیزو مجھے معلوم ہے کہ ہمارے دل جہاں کربلا کی عظمت کو دیکھ کر مسرور ہوتے ہیں، وہاں کربلا کی مظلومیت کو دیکھ کر مغموم بھی ہوتے ہیں۔ کربلا فضائل و مصائب کا امتزاج کا نام ہے، جہاں فضائل کا ذکر ہو وہاں آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، اور جہاں مصائب کا تذکرہ ہو وہاں عظمت کربلا بھی معلوم ہوتی ہے۔ میں کیا کروں، جہاں فضائل ہے وہ مصائب ہی ہیں، جہاں مصائب ہے وہ فضائل ہیں۔ کربلا ایسی داستان ہے کہ جس میں اہل بیت حرم نے، اہل بیت رسول نے اپنی شجاعت کے جوہر بھی دکھائے، اپنی سخاوت کے جوہر بھی دکھائے، اپنی فضیلتوں کو جگہ جگہ پر پہچانوایا اور اپنی مظلومیت کو کمال تک پہنچایا۔ ہر نبی پر ظلم ہوا ہے، ہر بڑی شخصیت پر ظلم ہوا ہے، ہر جگہ جب ظلم ہوا ہے، جناب یحییٰ لیجیے یا کسی بھی نبی پر جو ظلم ہوا ہے تو دیکھیے کہ ظالم کے دل میں آس مٹ گئے کہ بس اب ہم یہ ظلم ہم کر چکے ہیں، اب کوئی ظلم باقی نہیں رہا۔ مگر کربلا کی داستان، کربلا میں ظلم تھک چکا، ظلم ہار چکا، مگر سب جیت گیا، کوئی آرزو دشمنوں کی باقی نہ رہی۔ اگر یہ بھی ظلم ہم نے کر لیا ہوتا تو ہماری تشفی ہو جاتی، نہیں، کربلا میں پورے طریقے سے ظلم ہو چکا ہے، صبر کے جوہر انہوں نے دکھا دیا۔ مگر کربلا میں یہ جو اسیر بن کر گئے ہیں، ہمارا دل تو پتھر کے نہیں ہے، ہمارے کلیجے میں درد ہوتا ہے، انسانی جگر ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ اسیروں نے اپنی جیت کا اعلان کیا، 700 کرسی نشینوں کے آگے سید سجاد نے اپنے آپ کو پہچانوایا، جیت کا اعلان کیا، مگر کیسے کیسے مظالم اٹھانے کے بعد، ذرا سمجھ کے سنیے گا، مسائل ہیں، معرفت شرط، ہر کڑیاں بیڑیاں توقے خاردار ہیں. اب ذرا سوچیں، روایتوں میں ہے کہ جب ان ہاتھوں کو راویوں نے دیکھا تو نشان جو لگے ہوئے تھے وہاں پر چمڑا نظر نہیں آ رہا تھا، گوشت نظر نہیں آ رہا تھا. راوی کہتا ہے کہ امام کے بدن کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. ایک دن نہیں، ایک رات نہیں، ایک ہفتہ نہیں، مسلسل سفر جاری ہے. سید سجاد قیدی بن کر جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی کوفہ، کوفے سے نکل کر شام. روایتوں میں ہیں کہ ان کا اس کاروان کو ایسے راستوں سے لے گئے کہ جہاں شیعیان حیدر کرار موجود نہ، جہاں جہاں سے یہ کاروان گزر رہا تھا دشمن کے تانا بھی دے رہے تھے، پتھر بھی برسا رہے تھے. اب آزاداروں، بس اس منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں کہ ایک پتھر روایت ہے کہ جناب ام کلثوم نے شمر سے کہا، شمر سے کہا کہ اے شمر، ایک کام ہمارا یہ کر کہ ہم مسلمان، ہم آل رسول، ہمارے سر ننگے ہیں، تھوڑے کپڑے فراہم کر دیں تاکہ ہم اپنے سروں کو ڈھانپ لیں. یہ مجمع عام میں ہمیں جانے کی عادت نہیں ہے. مگر شمر نے کہا نہیں، تمہیں اسی ذلت سے لے جائیں گے. تو ام کلثوم کی مظلومیت دیکھیے، پھر فرماتی ہے کہ اے شمر، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو عزاداروں کی دوسری درخواست ہے جناب شہزادی ام کلثوم کی، اے شمر کم از کم ان راستوں سے گزار جہاں سے جہاں پر مجمع عام نہ ہو. وہ کہتا نہیں، آپ کی تصدیق کرنا شرط ہے، اسی راستے سے لے جائے جہاں پر مجمع عام ہو. عزاداروں، اس کے بعد جناب ام کلثوم فرماتی ہے کہ اے شمر، اگر تو ایسا ہی کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم یہ نو کے نیزہ پر جو سر ہے ان کو تھوڑا آگے لے جا، ہماری مہمانوں سے متصل رہ کر.
اس سے پہلے کہ امام کو جملہ تو کروں، ایک اذان تو کرتا
غلاموں کو لا کے بیچا کرتے تھے، غلاموں کو چبوترے میں کھڑا کیا کرتے تھے تاکہ لوگ آئیں غلاموں کے انتخاب پر، وہاں پر غلاموں کو بیچا کرتے تھے۔ سجدے سے کیا فرماتے ہیں، ہم پر کیا گزری ہے، شرم میں جاننا چاہتے ہو؟ اے شیو، ہم پہلے عرب کو چبوترے میں کھڑا کیا گیا جہاں پر غلاموں کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس عنوان سے کبھی دربار نہیں سجا ہے، دربار کی سجاوٹ ہو رہی ہے، ساسو کرسی نشی جا رہے ہیں، ادھر اہل عرب باب سار میں ایک عمارت کے مطابق 72 گھنٹے تک انتظار کرتے رہے، لوگ آتے رہے، دیکھتے رہے، اور یہ قیدیوں کی طرح چبوترے میں غلاموں کی طرح کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ہم دربار سجا ہوا ہے، ساسو کرسی نشی نہ رکے ہیں، دربار سج چکا ہے، اب یہ حکم ہوا کہ قیدیوں کو دربار کے اندر داخل کیا جائے۔ زینب کبرا سے کہا گیا کہ دربار کے اندر چلی جانا، زینب نے نجف کا رخ کیا، مولا میرے بابا خیبر کے دروگاہ کا آسان ہے، مگر تمہاری بیٹی زینب کا دربار میں جانا بڑا مشکل ہے، کوئی نہ تھا جو زینب کا آمادہ کرے جو دربار میں جا سکے۔ علی کی بیٹی کو جلا آیا، اب زینب اور دربار میں جائے کیسے جائے، نقشہ بدل رہا تھا، ایک مرتبہ سیدہ سجاد نے کیا دیکھا، نوک نجف پر حسین کا چہرہ بدل گیا، آنکھوں سے آنسو آئے، کہا ہماری تکمیل رسالت کے لیے اور کربلا کی پیغام پہنچانے کے لیے، واجہ تکمیل بھانے کے لیے دربار میں چلی جانا، زینب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ 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 اللہ